حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بار الخلائق اجمعین، مالک یوم الدین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزوهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، صلوات پڑھے گا میرے محمد وآل محمد۔ تمام مزداران سید الشہداء بلقب زائرین امام حسین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء علام مراجع اعظام بلخص مقام معظم رہبری کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات مرحمت فرمائے، محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین اکرام، تشیع اور خرافات کی جنگ کے عنوان سے اس موضوع کو لے کر چل رہے ہیں۔ ان مجالس اعظام میں چند ایک نکات آپ اہل ایمان کی خدمت میں پیش کیے، اور اس روایت کو کہ جو امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، اور کتاب عیون اخبار رضا میں یہ روایت درج ہے کہ جب کسی نے آ کر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ مولا، فضائل کے عنوان سے جو آپ فضائل پڑھتے ہیں اور دیگر افراد جو فضائل پڑھتے ہیں جو آپ کے غیر ہیں، آپ کے دشمن ہیں، لہٰذا جب ہم ان کے فضائل کو سنتے ہیں تو اس میں ایک الگ انداز پایا جاتا ہے، جو آپ بیان کرتے ہیں وہ ایک الگ انداز سے ہیں۔ تو امام نے یہ بیان کیا تھا کہ مخالفین جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت اور مودت نہیں رکھتے، وہ افراد کہ جن کے دل اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے سرشار نہیں ہیں، ان کے فضائل بیان کرنے کے تین اہداف ہیں، اور ان اہداف کو مسلسل آپ کے سامنے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک میلاد، ایک میزان، ایک پیمانہ میرے اور آپ کے پاس ہو کہ ہم اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل جب بیان کریں یا سنیں تو اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ان تین چیزوں کے ساتھ کمپرومائز نہ ہو۔ اس میں کیا پہلی چیز جو امام رضا نے بیان کی کہ ہمیں مخلوق کی صف سے ہٹا کر خالق کے مقام تک لے کر جاتے ہیں، اور یہ کام محبت میں نہیں کرتے۔ ہم نے بھی اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے یہی پیش کیا کہ امیر شام نے سب و شتم کروایا، کامیاب نہیں ہوا، یہ حرکت اہل بیت اطہار علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے کرتے ہیں، تاکہ امام نے جو علت بیان کی، تاکہ جب تم ان چیزوں کو بیان کرو تو تمہیں لوگوں کو تمہیں کافر کہنا آسان ہو، یعنی تمہیں کفر سے متہم کیا جائے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا کہ وہ مکتب، وہ مشرب، وہ مسلک کہ جو اسلام کا مدافع ہر دور میں رہا، جس نے اسلام کے حق سے دفاع کیا، جس نے کربلا کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے سے بڑا دشمن سامنے آ گیا، یہ مکتب اور اس کے پیروکار ڈٹ گئے، اگر اسی مکتب سے وابستہ افراد کو کافر لوگ کہیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا؟ اچھا، یہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں اور کیسے کہہ رہے ہیں؟ ایک تو دشمن وہ ہے جو جہل و نادانی کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہے، اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اس احمق کی نظر میں یہ بات اب تک طے ہی نہیں ہو پائی کہ قرآن میں کتنے پیاپ پارے ہیں، اس احمق کو اب تک یہی نہیں پتا کہ اسلام کے جتنے بھی مکاتب ہیں ان تمام مکاتب میں کون سا مکتب ایسا ہے جس کے پاس خالص توحید ہے۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو نہ جانتے ہوئے دشمنی کر رہا ہے، لیکن کچھ گروہ، کچھ افراد، بلکہ کچھ کہوں کہ کچھ اقوام و ملل و حکومتیں تشیعوں کی آمدن مخاصمت میں دشمنی کر رہی ہیں۔ بس ان کی دشمنی کا مقصد جہل نہیں ہے، وہ جہل کی بنیاد پر دشمنی نہیں کر رہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں، بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں، بہت اچھی طرح شناخت رکھتے ہیں کہ کتنا تحرک اس مکتب میں ہے، کتنی بیداری اس مکتب میں ہے، کربلا کو اگر آزادی کے ساتھ بیان کرنے دیا جائے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کو اگر صحیح طریقے سے پہنچا دیا جائے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ بس اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مخاصمت میں، دین حق کی مخاصمت میں، دین مکتب تشیع کی مخاصمت میں وہ جانتے بوجھتے تمام چیزوں کا علم رکھنے کے باوجود وہ تشیع کی مخالفت کر رہے ہیں اور اہل تشیع کو ایک خاص الزام سے متہم کر رہے ہیں۔ بس امام نے یہ بیان کر دیا کہ تمہارے پاس اگر یہ معیار ہوگا، تمہارے منابر اگر ان چیزوں سے پاک ہوں گے، تمہاری مجالس و محافل اگر ان چیزوں سے پاک ہوں گی، تو دوسرے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنے خالص توحید رکھنے والے مکتب کو، اتنے پاکیزہ اعتقادات رکھنے والے مکتب کو کوئی کفر سے متہم کر سکے۔ دوسری علت امام نے یہ بیان کی کہ ہمارے دشمنوں کے نام کو کھل کر وہ بیان کرتے ہیں، جبکہ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام یا اہل بیت اطہار علیہ السلام اس انداز سے کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ بہار الانوار کی جلدوں کو آپ دیکھیے، اس میں اہل بیت اطہار نے کس طرح سے بات کی، اور سب سے بڑی شاہد مثال میرے اور آپ کے لیے زیارت عاشورہ ہے، جس زیارت عاشورہ کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب تم اس کو پڑھنے لگو، آداب زیارت عاشورہ میں سے ہیں، دائیں جانب دیکھو، بائیں جانب دیکھو، چھت کی طرف دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، اور پھر اس کے بعد اس زیارت کو چھت پر گھر کی یا صحرا میں جا کر پڑھو۔ کیا حکمت ہے اس میں کہ گھر کی چھت پر پڑھوں یا صحرا میں جا کر پڑھوں؟ یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، دائیں بائیں دیکھنا فقط ایک ایکسرسائز کروائی جا رہی ہے، رسم کروائی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت پوشیدہ ہے؟ یعنی اپنے اطراف پر نگاہ رکھو، ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے، اپنے اطراف پر نگاہ رکھو اور اس کے بعد زیارت عاشورہ پڑھو تاکہ اہداف عاشورہ کو سمجھ جاؤ، تاکہ اہداف عاشورہ تمہاری سمجھ میں آ جائیں۔ دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، آسمان پر نگاہ کرو، صحرا میں جاؤ، چھت پر جاؤ، اور پھر زیارت عاشورہ پڑھو، اپنے حالات پر نگاہ رکھو، پھر زیارت عاشورہ پڑھو، اپنے اطراف میں تمہاری بھرپور توجہ ہو، پھر زیارت عاشورہ پڑھو۔ یہ خود امام علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے تعلیم کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ میں اور آپ دین کے صحیح مفاہیم کو سمجھ سکیں۔ امام نے کہا دوسری علت ان مخالفین کے ہمارے فضائل بذا کرنے کی یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا خون سستا ہو جائے، تمہارا خون ارزان ہو جائے، لہٰذا ہمارے دشمنوں کے نام کھول کھول کر لیا کرتے ہیں، دوسروں کے جذبات برانگیختہ ہوں اور ان کو تمہارا خون بہانے کے لیے آمادہ کیا جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے یہ روایت مولا ہمارے حالات کے مطابق بیان کر رہے ہیں۔ پھر تیسری علت بیان کی کہ تم یہ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ وہ فضائل ہیں، دراصل وہ فضیلت نہیں ہے، وہ خود تنقیص ہے۔ کئی ایک امثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان کو، کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مکتب تشیع کا کیا موقف ہے، مکتب تشیع نے حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کس مقام کو بیان کیا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں بعض دفعہ شعلہ بیانی میں، سخنرانی میں اس طریقے سے خطابت کی جا رہی ہوتی ہے کہ ظاہری طور پر اس وقت مجمع یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ فضیلت ہے، پس پردہ کیا ہے؟ تنقیص ہے۔ مگر حضرت ابو طالب علیہ السلام جیسی شخصیت جائے کسی راہب کے پاس اور جا کر امیر المومنین علیہ السلام کا نام پوچھے، یہ قصر شان نہیں ہے تو کیا ہے؟ بس ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کے حوالے سے انتہائی محتاط رہنا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ایک فضیلت بھی کوئی کم نہ کر پائے۔ خدا بندے متعال کی جانب سے انتظام ہے، بار بار یہ کہہ رہا ہوں۔ مثلا کوئی کہے کہ مولانا کسی میں کیا ضرورت ہے اہل بیت اطہار کے فضائل کو کم کرے، تو بھائی ناظمیوں کے لیے جو خاص احکام ہیں پھر وہ کہاں جائیں گے؟ صحیح ہے، خدا نے ان کو بہت شان عطا کی ہے، اگر پوری دنیا بھی ان کی مخالف ہو جائے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اگر پوری دنیا ان کے حامی ہو جائے اہل بیت اطہار کی عظمت پہ کوئی بلندی نہیں آنے والی۔ لہذا خدا نے جو ان کو بلندی عطا کی ہے وہ بلندی اپنی جگہ مستقر ہے، لیکن امتحان میرا اور آپ کا ہے کہ میں اور آپ کس میدان میں کھڑے ہیں، اہل بیت اطہار کی فضیلتوں کے دفاع کرنے والے میدان میں کھڑے ہیں یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلتوں کو ختم کرنے والے میدان میں کھڑے ہیں۔ اتفاق ہوا اس دفعہ ایام اعظم میں عشرہ پڑھنے کے لیے ایک ایسے ملک میں جانا پڑا کہ جہاں مومنین رہ ضرور رہے مگر نظام اسلام کا نہیں ہے۔ بس اب اس غیر اسلامی نظام میں رہتے رہتے لوگ اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ پردے کے عنوان سے، اب میں اس کے ذریعے آگے بڑھوں گا، تھوڑا سا اس کو دقت کے ساتھ سن لیجئے، کہ جب ہم اس معاشرے میں اہل بیت اطہار کے مصائب یا فضائل کو بیان کرتے ہیں تو ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، جب دیگر اقوام و ملل کے سامنے دیگر معاشروں میں بات کرتے ہیں تو بات الگ ہوتی ہے۔ مثلا دینداروں کے مجمع میں، دینداروں کے ماحول میں اگر پردے کی بات کی جائے اور پھر جناب زینب کے مصائب پڑھے جائیں تو اس کی کیفیت اور ہوگی۔ چلے میں لفظوں کو بدل دیتا ہوں، اگر محجبات کے سامنے وہ خواتین جو اپنے حجاب کا بھرپور خیال رکھتی ہیں، وہ مائیں بہنیں جو اپنے حجاب کو بہت اہمیت دیتی ہیں، وہ مائیں بہنیں کہ جو اپنے حجاب کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دیتی ہیں، اگر ان کے سامنے جناب زینب کے مصائب پڑھے جائیں اور اس میں یہ جملہ آئے کہ سیدہ زینب کی چادر چھن گئی، وہ جیسا درد محسوس کرے گی ویسا ایک بے پردہ عورت محسوس نہیں کر پائے گی، کیونکہ اس کو پردے کی اہمیت کا نہیں پتا، اس کو پردے کی عظمت کا نہیں پتا، اس کو پردے کے مقام کا نہیں پتا۔ وہ جو تکلیف محسوس کرے گی جو باپردہ ہوگی، ویسی تکلیف وہ عورت اس انداز سے محسوس نہیں کر پائے گی، بالکل اسی طرح جس طرح وہ شخص کے جس کے سامنے ایک کڑیل جوان فرزند ہو، اب وہ آ کر سوچے کہ کڑیل جوان فرزند کیسا ہوا کرتا ہے، اس کو دیکھنا آنکھوں کو کیسے ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اس کا وجود کتنی انسان کو استقامت عطا کرتا ہے، وہ جب علی اکبر علیہ السلام کی مصیبت کو سنے گا تو کیفیت اور ہوگی، ایک عام انسان کی اور ہوگی۔ میں اکثر ایک روایت کے بارے میں دقت کیا کرتا تھا، اکثر دقت کرتا تھا اس روایت کے بارے میں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ تمہارے جس اس قوم کے جوان علی اکبر کو روئیں گے، اس قوم کے بچے علی اصغر کو یاد کریں گے، اس قوم کی عورتیں جناب زینب پر گریہ کریں گی، اے فاطمہ آپ پریشان نہ ہوں، خدا ایک قوم کو خلق کرے گا۔ میں اکثر سوچتا تھا کیا وجہ ہے کہ اس میں مختلف طبقات کو الگ الگ کیا گیا ہے، بھائی ہم سب مل کر اہل بیت اطہار علیہ السلام پر گریہ کرتے ہیں، ہم سب مل کر اہل بیت اطہار کی مصیبت پر آنسو بہاتے ہیں، سارے آئمہ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے، شہداء کربلا کے حوالے سے، اسیران کربلا کے حوالے سے، فرق کیا ہے؟ کہا نہیں، یہاں اہمیت بتائی جا رہی ہے، گریہ سب کریں گے مگر وہ ایک خاص کیفیت جو ایک با پردہ عورت پر طاری ہوگی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مصیبت پر, وہ بے پردہ پر نہیں ہوگی. اس باپ پر جو حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبت کو سنے, البتہ ان کے مصائب اتنے زیادہ ہیں, اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے مصیبت کے لیے زمین و آسمان بھی گریا کر رہے ہیں. بات ان کے مصائب کی انتہا کی نہیں ہو رہی ہے, ایک خاص کیفیت کی ہو رہی ہے. بس اس معاشرے میں, جس معاشرے میں دین کا صحیح تعارف نہ ہو, وہاں اگر میں اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کچھ فضائل پڑھ بھی لیں اور ان کو بتا بھی دیں, تو وہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے, وہ تو پہچانے گا ہی نہیں, وہ تو اس کی معرفت ہی نہیں پیدا کرے گا. پھر ایک مثال کی طرف پلٹ رہا ہوں. مثلا آپ کسی عیسائی سے کہیں کہ مولا علی علیہ السلام 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن میں اتنی آیتیں آئی ہیں, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا ہے. اب عیسائی جب اللہ کے رسول کو تسلیم نہیں کر رہا, جب قرآن کو تسلیم نہیں کر رہا, جب نماز کو نہیں مان رہا, تو اب اس کے سامنے یہ فضائل آپ بیان کریں گے تو کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ وہ کہے گا مجھے میرے مذہب کے اعتبار سے دلیل دو, ایسا ہی ہوگا نا. پھر میں اور آپ لاکھ بیان کرتے رہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات اتنی تھی کہ حالت قیام میں ان کے پیر سے تیر کھینچ دیا گیا, مولا علی کو پتہ ہی نہیں چلا. وہ کہے گا مجھے اس سے کیا سروکار ہے؟ میں اور آپ کہیں گے مولا علی علیہ السلام نے رکوع میں انگوٹھی دی ہے, وہ کہے گا مجھے اس سے کیا سروکار ہے؟ بس وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں نا جو نماز کی اہمیت کو جانتے ہوں, جو دین کی اہمیت کو جانتے ہوں. اور پھر میں بازگشت کروں گا اپنے ان جملات کی طرف کہ ظہر عاشور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز قائم کی تھی, وہ نماز خیموں کے اندر بھی قائم ہو سکتی تھی. اس نماز کو امام حسین علیہ السلام مخیم کے اندر بھی انجام دے سکتے تھے. اور شاید اگر میں اور آپ ایک سادہ ذہن کے اعتبار سے سوچیں, امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی عمل پر میں اور آپ کیونکہ معرفت امام حقیقت رکھتے ہیں, کسی عمل پر اشارہ نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی اگر ایک سادہ ذہن سے سوچیں تو ایک سادہ انسان تو یہی سوچے گا نا, اگر خیموں کے اندر نماز پڑھتے تو ابو سمامہ سیداوی شاید ظاہری طور پر کچھ عرصے کے لیے, کچھ گھنٹوں کے لیے بچ جاتے. لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خیموں کے باہر اقامہ نماز کیا, خیمے سے باہر اقامہ نماز کیا. روز عاشور مؤذن موجود تھا, علی اکبر سے اذان کہلوائی. ان تمام چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت تھی نا, اس حکمت کو مجھے اور آپ کو پہچاننا ہے. بس اس معاشرے میں, کہ جس معاشرے میں کوئی نماز کی اہمیت ہی نہ ہو, میں اور آپ لاکھ بیان کرتے رہیں گے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر عاشور باہر نماز پڑھی, اس معاشرے کی سمجھ میں نہیں آئے گا. بس میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دشمن ہمارے ہر افعال پر, تمام افعال پر, ہر عمل کے اوپر کڑی نگاہیں رکھے ہیں, ایک ایک عمل کو بڑی دقت سے دیکھ رہا ہے. روز عاشور سے میں نے ایک مثال پیش کی تھی کہ جب ظہر قین نے نماز کے وقت کا مطالبہ کیا تھا تو عمر سعد کے بیٹے نے ہی کہا تھا نا کہ آپ نے نماز پڑھنے کی اجازت کیوں دی, وہ جوہلا کے جو ہماری صفوں میں ہیں وہ اگر ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ بھی اسلام کے نمائندگی کر رہے ہیں, اور وہ ہم سے سوال کریں گے کہ یہ مسلمانوں کی جنگ کیوں ہو رہی ہے. بس معاملات اسی طریقے کے ہیں. ہمیں اپنے معاشرے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کا احیاء کرنا ہے. ان فضائل کے احیاء کو ہم جب تک تکمیل پر نہیں پہنچا سکتے, جب تک عبادات جو شریعت مقدس اسلام نے ہم پر لازم و واجب کی ہیں ان کی اہمیت ہماری نظر میں ثابت و واجب نہ ہو, جب تک ان عبادات کی اہمیت نظر میں نہیں آئے گی, جب تک ہم معاملات کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے. بس معاملہ ان عبادات کی مخالفت کا نہیں ہے, اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. معاملہ روح عبادت کا ہے کہ عبادات سے روح کو کھینچ دیا جائے. جب عبادات کی روح کو کھینچ دیا جائے گا تو ظاہری طور پر نماز کچھ لوگ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, مگر وہ نماز روح عبادت سے خالی ہوگی. اور اسی روح کو پلٹانے کے لیے میرے اور آپ کے آقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اسی روح کو پلٹانے کے لیے اب عبداللہ حسین علیہ السلام قیام کر رہے ہیں, کیونکہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا تھا تو ظاہری طور پر عبادات باقی تھی, عبادات کا ظاہری طریقہ کار موجود تھا, نمازیں پڑھی جا رہی تھی, روزہ رکھا جا رہا تھا, خمس دیا جا رہا تھا, امر بالمعروف نہیں از منکر لسانی طور پر ہو رہا تھا، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کے اندر روح پلٹانے کے لیے قیام کیا، اور پھر اللہ کے رسول نے بیان کیا ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، حسین ابن علی کا قتل مومنین کے قلوب کے لیے ایسی حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یہ حرارت کیوں کہا اللہ کے رسول نے؟ جب تک انسان کے بدن میں حرارت باقی ہے انسان کو زندگی سے تعبیر کیا جائے گا، اور جیسے ہی یہ حرارت ختم ہو جاتی ہے ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ جسد مردہ کو ٹھنڈا ہو گیا۔ بس حسین ابن علی معاشرے کے لیے ایسی ہی حرارت ہے، جب تک یاد حسین باقی ہے، یہ یاد حسین، ذکر حسین، فضائل حسین، مصائب حسین معاشرے کے لیے ایسی زندگی ہے کہ اس معاشرے پر لاکھ ستم ڈھاتے رہے لوگ، لیکن اس معاشرے، زندہ معاشرے کو حسین ابن علی علیہ السلام کی وجود کی برکت سے وہ توفیق نصیب ہوگی ماں حرچ داریم سید الشہداء داریم کہ اسی عزائے حسین ابن علی کے ذریعے بہت بڑے بڑے انقلاب رونما ہوں گے، اسی حسین ابن علی علیہ السلام کی عزاداری کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بیداری کی توفیق ملے گی۔ بس معاشرے کے اندر معاملہ عبادات سے دور کرنے کا نہیں ہے، معاملہ فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دور کرنے کا ہے، اور وہ کتاب کہ جو ان تمام اور فتن حالات کے بعد استاد محترم نے مجھے دی تھی اسی سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، غالباً قبلہ بھی آپ کے سامنے اپنے انداز سے اس کو پیش کر چکے ہوں گے۔ اب معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے کیسے دور کرنے کے لیے سازش کی جا رہی ہے۔ آپ نے ایک جملہ سن رکھا ہے کہ شیطان جب کسی عابد کو بہکاتا ہے تو ایک دم ہاتھ پکڑ کر میخانے پر کھڑا نہیں کر دیتا، ایسا ہی ہے نا، تدریجن کرے گا، ضرب لگاتا رہے گا، ضرب لگاتے 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 اگر کامیاب ہوتا رہے گا تو اس مقام پر آ جائے گا کہ ایمان سے رشتہ توڑوا دے گا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، خدا بند متعال ہمارے گزشتگان کے، موجودین کے، سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے انشاءاللہ، اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ شیطان کے شر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ پر شیطان کیا کام کرتا ہے؟ ایک دم عابد کو میخانے پر نہیں لے کے جاتا، ایک دم عابد کو عبادتوں سے دور نہیں کرتا، تدریجن یہ کام کرتا ہے۔ پہلے دل کے اندر شک پیدا کرے گا، شک کے بعد اس کو عبادات سے دور کرے گا، عبادات کے بعد جب دور کر لے گا تو اس کو فحشا کی طرف لے کر جائے گا، فحشا کی طرف لے کر جائے گا تو اس کا ساتھ چھوڑ دے گا اور رسوا کروا دے گا۔ بس میں اور آپ یہ نہ تصور کریں کہ ہم اور آپ بچپن سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے، تو کوئی ایک شخص آئے اچانک سے آ کر کہے کہ تم اہل بیت سے دور ہو جاؤ۔ ہماری ماؤں نے اپنے شیر میں محبت علی ابن ابی طالب کو پلایا ہے، بس کیا اس محبت سے اچانک سے ہمیں دور کیا جا سکتا ہے؟ ہماری گھٹی میں محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پوشیدہ ہے، بس وہ پاکیزہ گھٹی، وہ پاکیزہ شیر، وہ پاکیزہ اسلاب کہ جن کے سبب ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمیں ملی ہے، شیطان ہمیں ایک دم سے اس سے دور نہیں کر سکتا، تدریجن یہ کام کرے گا۔ پہلے کچھ چیزوں کو غیر اہم ثابت کرے گا، جب غیر اہم ثابت کر دے گا تو اس کے بعد کے معاملات اس کے لیے آسان ہوں گے۔ پر جس معاشرے میں نماز غیر اہم ہو، جس معاشرے میں روزہ غیر اہم ہو، جس معاشرے میں حج غیر اہم ہو، جس معاشرے میں زکوٰۃ غیر اہم ہو، اس معاشرے میں اگر میں اور آپ جا کر فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب بیان کریں کہ میرا مولا وہ ہے جو 1000 رکعت نماز پڑھا کرتا تھا، میرا مولا وہ ہے جس کے پیر سے تیر کھینچ دیا جاتا تھا اس کو احساس نہیں ہوتا تھا حالت نماز کی وجہ سے، میرا مولا وہ ہے کہ جو رکوع میں زکوٰۃ دیا کرتا تھا، میرا مولا وہ ہے جس نے رسول کی اتباع میں 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی، میرا مولا وہ ہے کہ جس نے عاشورہ کے صحرا میں نماز پڑھی۔ بس اس فضائل کو میں اور آپ کیسے اس معاشرے کو سمجھائیں گے جس کی نظر میں نماز کی اہمیت نہ ہو؟ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں آپ بیان کریں کہ جناب ائمہ معصومین علیہ السلام پر حلقہ نازل ہوئی، یہ حلقہ کب نازل ہوئی؟ کہ جب حسنین شریفین علیہ السلام مریض ہوئے، جناب زہرا نے نظر کی، امیر المومنین نے نظر کی، فضا نے بھی نظر کر لی، نظر کیا تھی؟ کہ ہم روزہ رکھیں گے۔ حسنین شریفین بھی جب شفیاب ہو گئے، سب نے روزے کی نیت کر لی، حسنین نے کہا ہم بھی شکرانے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، پس اس معاشرے میں جس میں روزے کی اہمیت نہ ہو اس فضیلت نزول حلقا کو میں اور آپ کیسے بیان کریں گے؟ جس معاشرے میں روزے کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، جہاں عجیب عجیب مقولے ایجاد کیے جائیں روزی سے روزہ ہے، بہت عجیب و غریب معاملات ہیں، جس معاشرے میں اعمال کی اہمیت نہ ہو، جس معاشرے میں یہ بات پھیل جائے کہ جن کے اعمال خراب ہوتے ہیں نعوذ باللہ وہ اعمال کو انجام دیا کرتے ہیں، بس اس معاشرے کو کیسے وہ لذت ملے گی؟ انی تارک فیکم مستقلین، کتاب اللہ و عترتی کے سر پر قرآن ہو، زبان پر معصومین کے نام ہو، ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ مجھے اور آپ کو اپنے معاشرے کو اگر زندہ رکھنا ہے تو یہ زندگی فقط اور فقط تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذریعے ہوگی۔ تو معاملہ نماز اور روزے اور حج اور زکات کا سادہ نہیں ہے اتنا، دراصل اسلام کی اصل پر بھی ضرب لگانی ہے، اسلام کی فرع پر بھی ضرب لگانی ہے، اصول دین پر بھی ضرب لگانی ہے، فروع دین پر بھی ضرب لگانی ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ تدریجاً اس نہج پر لے کر جانے کی کوشش کی جائے گی۔ خداوند متعال ہمارے سروں پر ہمارے علماء کا سایہ مستدام فرمائے انشاءاللہ۔ یہ علماء کیونکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب میں فرمان چڑھے ہیں، لہذا ذرا سا کوئی مسئلہ دیکھا کہ جس سے بیضائے اسلام خطرے میں پڑ جائے، فوراً یہ علماء اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں، فوراً اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں ذرا سے مسئلے کو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل ایمان کے کسی عمل کی وجہ سے، ان کی تساہلی کی وجہ سے، ان کی سستی کی وجہ سے اسلام کی اصل پر آ جائے۔ آپ دیکھیں یہی فقہاء ہیں، یہی مراجع ہیں۔ میں ایک مقام پر کہہ رہا تھا کہ لوگ خوش نہ ہوں، اگر کوئی شعلہ بیان مقرر ایک میدان کو بھر لیتا ہے تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ فقیہ کی طاقت یہ ہے کہ جو پورے عالم پر چھاتی ہے، فقیہ کی طاقت یہ ہے ایک فتوے سے وہ فتنے کی کمر توڑ سکتا ہے، اور ہم فقیہ کہتے ہی اسی کو ہیں جو سیرت حیدر کرار پر چلتے ہوئے فتنوں کو سرکوب کرے۔ صلوات پر دے محمد و آل محمد۔ آج قاسم سلیمانی جیسے مجاہد کہاں سے آئے ہیں؟ یہی مقلد ہے نا جو سید علی خامنائی کی تقلید کرتے ہیں، یہی حسن نصر اللہ سید علی خامنائی کے فدائی، یہی مجاہدین ان مجتہدین اکرام کے فدائی، یہی آغائے سیستانی کے مقلدین جو ایک فتوے سے میدان عمل میں ڈٹ گئے۔ بس ان فقہا کے اگر وجود کی برکت نہ ہوتی تو آج اتنی آزادی کے ساتھ میں اور آپ جاتے کربلا؟ کتنا فاصلہ تھا داعش اور کربلا میں؟ ان فقہا کی بصیرت افروز بیانات کی وجہ سے کربلا اس دور میں ظاہری اعتبار سے، معنوی اعتبار سے لوگ جا رہے ہیں زیارت کے لیے، عزاداری سید الشہداء اور انہی کی وجود کی برکت سے، ستم نہیں ہے، بالکل وہی بنو امیہ والا پروپیگنڈا نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب ایسے نمازی کہ نماز کی حالت میں پیر سے تیر کھینچ دیا جائے مولا کو نہ پتہ چلے، یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا۔ نماز کی حالت میں پیر سے تیر کھینچ دیا جائے امیر المومنین علیہ السلام کو احساس نہ ہو، نماز کی حالت میں امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام اگر بچہ کنویں میں گرنے لگے امام علیہ الصلوۃ والسلام محو عبادت رہے، بعد میں اعجاز سے اس بچے کو باہر لے آئیں، یہ تمام فضائل اہل بیت کے۔ کیا یہ ستم نہیں ہے کہ وہ آئمہ جو عبادت کے حوالے سے اتنے محتاط اتنے مشاق ہوں کہ ادھر وقت نماز آیا اس سے پہلے وضو کر کے مصلی پر حاضر، ان اماموں کے لیے، اس علی ابن ابی طالب کے لیے کہ جس کے لیے امام سید سجاد نے کہا اللہ اکبر میرے جج جیسی عبادت کون کر سکتا ہے، اس علی کے لیے اہل شام یہ کہیں کہ کیا علی مسجد بھی جاتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے؟ تو معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ آج اگر کوئی فقہا کو یہ کہہ رہا ہے کیا یہ فقہا عزاداری بھی کرتے ہیں تو جان لینا چاہیے یہی فقہا ہیں جو عزاداری سید الشہداء کا ایسا درس دیتے ہیں کہ میں ان عزاداروں کے ہاتھ کو چوم لینا چاہتا ہوں جو ماتم حسین کے سینے پر پڑھتے ہیں۔ کیونکہ آپ صرف عزاداری حسین ابن علی کی ظاہری پہلو کو دیکھ رہے ہیں، فقہا ان کے معنوی پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے اس کی حفاظت کے لیے سرگرم عمل ہے، بالکل وہی پروپیگنڈا, وہی انداز دشمنان دین کا, وہی انداز ہے کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا تھا تو لوگ آئے تھے نا حسین ابن علی علیہ السلام کو مشورہ دینے کے, مولا کیوں جا رہے ہیں کعبہ چھوڑ کر؟ امام نے کہا تھا ایک بالش کے فاصلے پر مکہ سے مرنا پسند کروں گا, مکہ کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دوں گا. ظاہری طور پر امام حسین حج کو عمرے میں تبدیل کر کے سفر عراق کر رہے تھے, لیکن معنوی اعتبار سے تعصب قیامت حج کو بچانے نہیں دیتے حسین. ظاہری طور پر لگ رہا ہے حج کو ترک کر دیا تھا, معنوی اعتبار سے حج کی عظمت کو بچایا عباد اللہ حسین علیہ السلام نے. بس جو نگاہیں حسین کی دیکھ رہی تھی وہ عام آدمیوں کی نگاہیں نہیں دیکھ رہی تھی. آج حضرت علی سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی کی جا رہی ہے, اس عزاداری سید الشہداء سے تحرک کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے, اس عزائے حسین ابن علی کو جس سے ہر دور کا باطل ڈرا کرتا تھا, آج اس دور میں عزائے حسین ابن علی کے خلاف وہ سازش کی جا رہی ہے کہ اس سے بیداری ختم ہو جائے, تحرک ختم ہو جائے, چند مراسم باقی بچ جائیں کہ جس سے اہل علم قریب نہ آئیں, اہل خیر قریب نہ آئیں, وہ افراد جن میں وسعت قلبی ہے وہ قریب نہ آئیں, بس جذباتیوں کا ایک گروہ نظر آئے جس سے اہل علم فائدہ نہ اٹھا سکیں. اب میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو منعقد کریں, اس کی شان کے ساتھ منعقد کریں, بھرپور انداز سے منعقد کریں, جلوس عزا میں انتہائی احترام کے ساتھ میں اور آپ جلوس عزا میں شامل ہوں, مجالس عزا میں بھرپور شرکت رہے تاکہ پیغام حسین ابن علی عام ہو, پیغام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام عام ہوں. اور الحمدللہ رب العالمین باشعور افراد یہ کام کر رہے ہیں, باشعور افراد یہ کام کر رہے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کے ان پہلوؤں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. میں نے ایک مقام پر کہا تھا کہ شب عاشور دروازے کھول دینا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نظریے کی یاد دلاتا ہے کہ ہم بھی حور کے منتظر ہیں, جو آتا جائے آئے, اس فرش عزا کو ایسا ہونا چاہیے, شیعہ ہو غیر شیعہ ہو, مسلمان ہو غیر مسلمان ہو, اس فرش عزا پر آئے. جانتے ہیں امام بارگاہ کیوں بنوائے گئے تھے ہندوستان میں؟ اسی حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے. ذکر امام حسین مسجد میں بھی ہو سکتا ہے, مسجد میں بھی مجلس ہو سکتی ہے, ایک الگ سے عمارت کیوں بنوائی گئی؟ الگ سے عمارت بنوانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ افراد جو ابھی اسلام کے دائرے میں نہیں ہیں وہ مسجد میں نہیں آ سکتے, لہذا ان کی وجہ سے ایک الگ عمارت بنوائی گئی تاکہ ہر ایک شخص آئے پہلے سے عزائے حسین میں. ہندو ہو پھر بھی فرش عزا پر آئے, سکھ ہو پھر بھی فرش عزا پر آئے, یہودی ہو پھر بھی فرش عزا پر آئے, عیسائی ہو پھر بھی فرش عزا پر آئے, آتے ہوئے ہندو ہو, آتے ہوئے سکھ ہو, آتے ہوئے عیسائی ہو, آتے ہوئے یہودی ہو, آئے اپنی شناخت کے ساتھ مگر جب جائے تو حسینی بن کر جائے. یہ ہے مقصد عزائے حسین ابن علی, آتے ہوئے اپنی شناخت کے ساتھ آئے, اپنی پہچان لے کر آئے, لیکن یہاں سے ایسی بات سن کر جائے جب جانے لگے تو کہتا ہوا جائے کہ میں حسین کے مکتب میں ہوں اور حسین والا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. یہ کیسے ہوگا؟ جب یہاں سے پیار اور محبت کا پیغام دیا جائے گا, جب یہاں سے وہ باتیں بیان ہوں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بیان کی ہیں, جب یہاں سے وہ تعلیمات دی جائیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی الفت سے لبریز تعلیمات تھیں. آئمہ معصومین علیہ السلام کا کردار کیا تھا؟ آئمہ معصومین علیہ السلام کے کردار میں کتنی شفقت تھی, آئمہ معصومین علیہ السلام کے کردار میں کتنی الفت تھی, اس الفت کو بیان کیا جائے, ان دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھا جائے. ہم بعض دفعہ افراط و تفریق کا شکار ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں جناب اخلاق آئمہ کا اخلاق تھا کہ اگر ایک شخص آ کر سب و شتم کر رہا ہے تو آئمہ معصومین علیہ السلام اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آ رہا ہے. یہ سکھایا ہے اہل بیت نے, یہ سکھایا ہے اللہ کے رسول. جو عورت اللہ کے رسول پر خس و خاشاک ڈالا کرتی تھی اس کی عیادت کے لیے گئی, یہ سکھایا ہے اہل بیت نے, توجہ کیجیے, اور یہی اخلاق کا بلند درجہ ہے. جو عورت اللہ کے رسول پر خس و خاشاک آب و گل ڈال رہی ہے, رسول اللہ اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں, اور میدان جنگ میں جب دشمن آ کر اسلام کو للکار رہا ہے تو اللہ کے رسول کہہ رہے من لحاظ کر, کون ہے جو اس سخت کی زبان کو بند کرے, یعنی جب بات اسلام پر آئی تو سخت ہو گئے اور جب بات ذات پر تھی تو اتنے نرم کہ عیادت کے لیے جا رہے ہیں. جب شخص آ کر امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر سب وہ شتم کر رہا ہے نعوذ باللہ, تو امام حسن کہہ رہے ہیں گھر نہیں ہے تو گھر دیں گے, بھوکا ہے تو کھانا دیں گے, لباس نہیں ہے تو لباس دیں گے. اور وہی حسن ابن علی علیہ السلام امیر شام سے جنگ کے لیے لشکر جمع کر رہے ہیں, وہی کسی میدان صفائی میں تلوار چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ دشمن دین خدا سامنے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دو طرز عمل, افراد و تفریق کا شکار نہ ہو, جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں سختی نہ کیجیے, جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں نرمی نہ کیجیے. اگر اس رویے کو تبدیل کیا تو دین بھی ہاتھ سے جائے گا, عمل بھی ہاتھ سے جائے گا. بس جو جس محل کی ضرورت ہے وہاں اسی طریقے سے اس کام کو بروئے کار لاتے ہوئے سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھے. اہل بیت نے درس دیا ہے, اہل بیت خود دین تھے, خود دین تھے اہل بیت. کہا ہے نا دین حسین, مبالغہ نہیں ہے, حقیقت خود دین تھے, لیکن سمجھا رہے ہیں کہ تو دیکھو جہاں ذاتیات پر بات ہو وہاں نرمی اختیار کرو, لیکن جہاں دین خدا اور اصولوں کی بات ہو اب وہاں معاملات نرمی سے نہیں چلیں گے, علمی دلائل بھی دینے ہوں گے, دین کا دفاع کرنے کے لیے وقت پڑا جان بھی دینی ہوگی, گھر بار لٹانا ہوگا. یہی تو کربلا سے درس دیا ہے, اور اس کربلا کے اس ذکر کو روکنے کے لیے اسی لیے تو دشمنوں نے ایک جگہ پر جھگڑا کر لیا ہے کہ اس ذکر کو روکا جائے. لیکن خدا کا لطف ہے, قرآن میں اس نے واضح کہہ دیا وہ نور خدا جو اللہ نے روشن کیا ہو اس کو بھوکوں سے بجایا نہیں جا سکتا. مظالم بڑھتے جا رہے ہیں, یہاں سے حق کی صدا بھی بڑھتی جا رہی ہے, لبیک یا حسین کہہ کر لوگ فقط شاہراہوں پر نہیں نکل رہے, عملی اعتبار سے میدان عمل میں ڈٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ جرات نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ ذرا تصور کیجئے, دیکھیے ذرا کربلا کون کون جا رہا ہے, مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کربلا لے کر جا رہی ہیں, لوگ اپنے جوانوں کو کربلا بھیج رہے ہیں. اس قوم کی جرات کا اظہار اس اربعین کے ذریعے ہو رہا ہے. اسی لیے مقام معظم رہبری نے کہا تھا کہ خبردار ہوشیار, دشمن چاہے گا کہ اس نورانی و روحانی اجتماع کو منتشر کرنا چاہے گا. اب یہاں پر کیا چیز ہے, یہاں پر وہ حوصلہ دل میں پیدا کرنا ہے. کس سے توسل کر کے؟ آقا اور مولا حضرت عباس سے توسل کر کے. کیا توسل کرنا ہے؟ مل کے صلوات پڑھتے محمد والے. کیا ہے سیرت عباس؟ جوانوں کو یہاں پر درس لینا ہے کربلا سے. رہبری نے کہا ہے, بیان کیا ہے, خبردار ہوشیار, دشمن چاہے گا اس روحانی اجتماع کو منتشر کرنا. میرے اور آپ کے صبر و حوصلے سے ہم دشمن کو شکست دیں گے. اور درس لینا ہے حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام سے. کربلا میں عباس علمدار علیہ السلام تمنا علی ابن ابی طالب بن کر حاضر ہوئے ہیں, وہ عباس علمدار کہ جنہوں نے میدان صفین میں کچھ تلوار چلائی ہے, اس کے بعد سے جب کہا تلوار نیام سے نکالنے کو روک دیا گیا, کربلا نہیں ہے. جمل میں مولا عباس نے تلوار نہیں چلائی, امام علی کی شہادت کے بعد مولا عباس نے تلوار نہیں چلائی, مختلف میدانوں میں امام حسن کی شہادت کے بعد جو معاملات پیش آئے امام مولا عباس نے تلوار نہیں چلائی. کربلا کا بات کہا گیا نا, بات جب بھی ہوئی کربلا کی, عباس مدینہ ہے کربلا نہیں ہے, صفین ہے کربلا نہیں ہے, جمل ہے کربلا نہیں ہے, کربلا میں آ گئے مولا عباس. کہ جو ہم اور آپ شجاعت حضرت عباس کا تذکرہ کرتے ہیں، شجاع فقط تلوار چلانے والا نہیں ہوتا، حضرت عباس سے دیکھ سیکھیے کیسی شجاعت ہے۔ کربلا میں آئے حضرت عباس، عباس خیمے آپ لگا دیجئے، لگا دیے خیمے، شمر آ گیا خیموں کو پیچھے ہٹایا جائے، عباس خیمے آپ اٹھائیے، اور جوانان بھی تو تھے۔ شجاعت عباس کا اظہار کرنا ہے کربلا میں، حکم امام پر عباس علمدار نے خیمے پیچھے ہٹا دیے، سب شہید ہو کر آتے رہے، عباس نے تلوار نہیں چلائی، سنتے رہتے ہیں نا۔ اب وہ دفاع کے لیے تلوار، یہ جہاد کے لیے تلوار، جو بھی عنوان آپ کے ذہن میں ہے، کیا اس کربلا کے واقعے سے میں اور آپ یہ درس شجاعت نہیں لیتے کہ اس سے بڑھ کر اور کون شجاع ہوگا جس کے پاس تلوار ہو، جس کی تلوار پر دھار بھی ہو، جس کے بازوؤں میں قوت حیدریہ ہو، جس کے بازوؤں میں طاقت ہو، اس سے بڑھ کر اور کون شجاع ہوگا کہ ولی کا حکم نہیں ہے اس لیے تلوار نہیں چلا رہا۔ شجاعت فقط تلوار چلانا نہیں ہے، شجاعت تو یہ ہے کہ حکم امام پر، حکم آقا پر، حکم مولا پر صبر و شکیبائی کا مظاہرہ کیا جائے، یہ ہے اصل شجاعت۔ اس کربلا کے میدان سے ہمیں اس عباس علمدار سے توسل کرنا ہے کہ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کر سکے، بیان کیا دشمنوں کی سازشوں کا شکار نہ ہو۔ دشمن آزائے حسین بن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کی مخالفت میں ایک مقام پر جمع ہو گیا، میں اور آپ حق کے لیے کب ایک مقام پر جمع ہوں گے، کب اپنے آقا کے لیے ہم اور آپ ایک جگہ پر رہیں گے۔ بس یہی کہا تھا نا کہ اس عزاداری کو زندہ رکھو، یہی حکم تھا کہ فراموش نہ کرنا۔ کیوں فراموش نہ کرنا؟ مولا امام رضا نے یہی فرمایا تھا نا، تاکہ تم غدیر کی طرح عاشورہ کو فراموش نہ کر دو، اس لیے میں عزائے حسین اتنی شد و مد سے برپا کرتا ہوں۔ آج ایک اور عزادار حسین، فرزند حسین، نائب حسین، کہ جس کا وجود ظالموں سے برداشت نہ ہوا اور بلاخر زہر دے کر امام علی ابن موسیٰ رضا کو شہید کیا۔ غریب الغربا کہا جاتا ہے امام رضا کو، جانتے ہیں غریب الغربا کیوں کہا جاتا ہے؟ جب خراسان میں امام رضا کی شہادت ہوئی تو امام رضا کے پاس کوئی نہیں تھا، اتنے غریب ہیں امام رضا کہ جب مدینہ سے جا رہے تھے اپنے اہل خانہ کو جمع کیا تھا، کہنے لگے مجھ پر میری زندگی میں گریہ کر لو، میری عزا میری زندگی میں کر لو۔ خانوادہ اہل بیت کی مظلومیت یہ ہے کہ دو امام ان میں ایسے نظر آتے ہیں کہ ان کے وجود ظاہری کے دوران ان پر گریہ کیا گیا۔ ایک عصر عاشور جب آخری نصرت کے لیے حسین خیمے میں آئے، بیویوں نے چاروں طرف سے حلقہ ڈال دیا، کوئی بہن آ کر حسین کا بازو چھوتی ہے، کوئی گلے پر بوسے دیتی ہے، کوئی بہن آ کر دس بوسی کرتی ہے، بس ایک امام حسین کہ جب روزے عاشور آئے تھے تو ان کی حیات ظاہری کے دوران گھر والوں نے پرگریہ کیا، اور ایک امام رضا کہ بلوایا اور بلوانے کے بعد کہا کہ مجھ پر میری زندگی میں ہی گریہ کر لو، اب مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ بس عزیزان محترم، امام رضا علیہ السلام سفر کر کے جا رہے ہیں، کس عمر میں امام حسین علیہ السلام اپنے فرزند سے جدا ہو رہے ہیں؟ 40 سال کے بعد تقریباً خدا نے ایک فرزند امام تقی علیہ السلام امام رضا کو عطا کیے، اس کے بعد امام تقی کم سن ہے، بہت زیادہ کم سن ہے، اس وقت امام رضا علیہ السلام اپنے فرزند کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بس جب چھوڑ کر جا رہے ہیں گھر والوں سے کہہ رہے ہیں مجھ پر گریہ کر لو، امام رضا علیہ السلام نے سفر کیا اس بارت امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی دی گئی، امام رضا علیہ السلام نے انکار کیا مگر پھر بھی اجبار تھا، امام رضا کو ولی عہدی دے دی. اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کا وجود ان سلاطین کی آنکھوں میں کھٹکنے لگا. مامون لئین نے ارادہ کیا کہ امام رضا کو زہر سے مسموم کرے. انگور منگوائے گئے، ان کو زہر آلود کیا گیا، امام رضا کو بلوایا گیا. امام رضا نے کہا کہ دیکھو اگر میں واپس آؤں سر ڈھکا ہوا ہو تو کلام نہ کرنا، اور اگر سر پر کپڑا نہ ہو تو کلام کرنا. پوچھا مولا کیا علت ہے؟ کہا اب اگر سر ڈھکا ہوا دیکھو تو سمجھ جانا کہ میرا رابطہ لقاء اللہ کے منازل طے کرنے والا ہوں، شہادت نزدیک ہے. امام رضا علیہ السلام آئے، آ کر بیٹھے، ان کے سامنے ملون نے انگوروں کو رکھ دیا، کہا خاص آپ کے لیے منگوائے ہیں. امام رضا نے اعراض کیا، کھانے سے انکار کیا، پھر ایک مرتبہ تحدید کیا گیا آپ کو یہ ضرور کھانے پڑیں گے. امام نے دو دانے انگوروں کے اٹھائے، اٹھا کر دہن میں رکھے، اٹھ کر چلنے لگے. پوچھنے لگا کہاں جا رہے ہیں علی ابن موسیٰ رضا؟ امام رضا نے کہا جہاں تو نے بھیجنے کا ارادہ کیا ہے. اللہ اللہ، غربت کے عالم میں امام رضا جب زہر کا اثر نمودار ہونا شروع ہوا ہوگا، کبھی اپنے جد حسن مجتبیٰ کو یاد کیا ہوگا، مگر ہائے مظلومیت امام رضا. اسی لیے زیارت میں کہتے ہیں نا السلام علیک یا غریب الغرباء، اے غریبوں میں سب سے زیادہ غریب آپ پر ہمارا سلام ہو. جب امام حسن کو زہر دیا گیا تھا تو امام حسین کے زانوں پر امام حسن کا سر مبارک تھا، بہنیں موجود تھی، مگر ہائے قربت امام رضا جب زہر کے اثرات نمودار ہو رہے تھے تو کوئی سرحانے موجود نہیں ہے. اجر و ثمر اللہ. مولا آپ نے بہت اہتمام کیا آزائے حسین کا، مرثیہ پڑھنے کے لیے مرثیہ خانوں کو بلواتے تھے، اور جب کسی مرثیہ خان نے پڑھا اے فاطمہ زہرا آپ کی اولاد کیسے بکھر گئی، کوئی فرزند کاظمین میں ہے، کوئی کربلا کے صحرا میں، کوئی بقیع کے قبرستان میں. شاعر یہ کہہ کر چپ ہوا، اہل عطا کا گریا بلند ہوا. امام رضا نے کہا اے شاعر اس میں یہ جملہ شامل کر لے، اے فاطمہ جب آپ کربلا جائیے، جب آپ بقیع جائیے، جب آپ کاظمین آئیں گی تو آپ کا ایک فرزند تو اس میں بھی موجود ہے. خراسان میں اس کی قبر پر آ کر دو آنسو بہائیے گا، کیونکہ یہ فرزند غریب الغربا ہے. کسی نے مولا سے پوچھا مولا مولا خراسان میں بی بی زہرا کا کون سا فرزند ہے؟ کہا میری قبر خراسان میں بنے گی، میری قبر خراسان میں بنے گی. بس امام رضا نے اپنے صحابی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ جنت کا کافور ہے، یہ جنت کے کافور سے میرا فرزند تقی جبار آ کر مجھے غسل و کفن دے گا، مجھے حنوت کرے گا، میرے جنازے پر نماز پڑھے گا. یا امام رضا جب بھی آپ کے سامنے پانی آتا تھا آپ اپنے جد کو یاد کیا کرتے تھے، اب جب لاشے کا غسل و کفن فرزند نے آ کر کیا ہوگا تو شاید اس وقت بھی کربلا کی یاد تازہ ہو گئی ہوگی. اے جد مظلوم حسین، میں بھی غریب الوطن ہوں، آپ بھی غریب الوطن تھے، آپ کا لاشا سہروز تک کربلا کی ریت پر پڑا رہا، نہ غسل دیا گیا نہ کفن دیا گیا. اے میرے آقا حسین آپ کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا. بس عزیزان محترم بڑی شان سے امام رضا کا جنازہ اٹھا،
بڑی شان سے جنازہ اٹھا غربت کے عالم میں ایک غریب مسافر کا جنازہ اتنی شان سے اٹھایا گیا شہر خراسان دیا پوش ہو گیا لوگ جنازے میں شامل ہو رہے تھے حتی ریاکاری کے لیے قاتل مامون بھی آیا مگر امام رضا اس زندان کے جنازے کو یاد کر کے آپ کی آنکھیں بھی خون کے آنسو بہاتی ہوگی کہ ایک ننھا سا لاشا تھا سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں اللہ جانے کیسے بچی کر ڈالی